رات کے بعد دعا ہوتی ہے پھر وتر پڑھتے، کئی وتروں کے بعد، دعا وتروں کے بعد مناسب ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب، اور وتر جب باقی ہے تو اچھا خاصا حصہ باقی ہے. تراوی کے بعد دعا کرنا اور وتروں کے بعد نہ کرنا نامعقول بات ہے، نہایت ناموزون، اصول اسلام کی خلاف ورزی ہے. تسبیح تراوی کے علاوہ ذکر جاری رہتا ہے، جتنی دیر تسبیح لگتی ہے اتنی دیر ذکر جاری رہتا ہے، ذکر آہستہ. سبحان ذی الملک والملکوت بھی مطلق سبحان اللہ بھی مفید ہے. اے ایمان والے، وعدے پورے کرو. پر فرمایا کہ بیان شروع کر دیا، حلت اور مت کا ان کے مابین ربط کیا ہے؟ یہ عہد ہے کہ جو حلال ہے ان کو حلال حلال جانو اور جو حرام ہے ان کو حرام جانو، بندوں کی تحلیل اور تحریم کا اعتبار نہیں ہے، یہ عہد پورا کرو. ربط تو دو تین طرح میں نے بیان کیا، آپ کو خیال نہیں رہتا. قرآن کی تلاوت کرتے وقت طلبہ ایک دوسرے کے پشت کے پیچھے بیٹھے رہتے، یہ جائز ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. نیز پگڑی باندھ کر نماز میں سجدہ زمین سے فاصلے پر ہو تو کیا سجدہ صحیح ہے؟ نہیں، پگڑی نماز کے لیے ایسی کیا کرو کہ کور امامہ سجدے کے لیے مانے نہ بنے. فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے، سنت طریقہ ہے، یعنی سنت صلحاء. نماز جنازے میں درود شریف، وہ کون سا درود مراد؟ یہی درود جو ہم پڑھتے ہیں. اجرت لے کر تراوی پڑھنا جائز نہیں ہے، یہ غلط فتوی ہے. اجرت لے کر نہیں، تعظیم و تقریب میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. یہ جو سزائے ہے کہ انہیں قتل کیا جائے اگر انہوں نے قتل کیا، اور ان کو سولی کر دیا جائے اگر انہوں نے خوف و ہراس پھیلایا، اور ان کے ہاتھ پیر کاٹے جائے اگر انہوں نے چوری کی ہو، اور ان کو جلاوطن کیا جائے اگر انہوں نے روئے زمین میں فساد ڈالا. ہر سزا ایک جرم کے مقابلے میں. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ الامام مخیر ان شاء اکتفا بذالک و ان شاء جمع. چار سزائیں ہیں، قتل، سولی، قطعیت اور نفی فی الارض. تو چار سزاؤں میں سے قاضی امیر المومنین جو مناسب سمجھے، یا لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے چاروں نافذ کر سکتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. یہ قتل اور یہ دنگا فساد، چوری اور ڈکیتیاں دنیا میں اس لیے ہے کہ لوگوں میں خدا خوفی نہیں ہے. جب تک خدا خوف خدا نہ ہو امن قائم نہیں ہو سکے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو، اور اللہ کے ڈرنے سے خوف پیدا ہوگا. تو جب وقت پر خوف ہوگا تو پھر سزائے دے کر ڈرانے کی ضرورت نہیں ہوگی. خوف پیدا کرنے کے لیے بھی اسباب چاہیے. بھائی کس طرح ڈرے؟ نماز پڑھے. کیسے ڈرے؟ مال کی زکات دے. ڈر کامل کیسے ہوگا؟ روزے پورے رکھے. تو وقت الیہ الوسیلہ، ڈھونڈو اللہ کے اللہ تک، خداوند تعالی تک پہنچنے کے لیے ذریعہ، وسیلہ. وجاہدوا فی سبیلہ، جہاد کرو اس کے راستے میں. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو. وسیلہ بہترین تو اعمال کا ہے، نیک اعمال مومن کا بہترین وسیلہ ہے. اب یہ کہ ہر شخص کا اپنا عمل، وہ تو وسیلہ ہے، کیا کسی بڑے کا مقام اور مرتبہ وہ کسی کے لیے وسیلہ بن سکتا ہے؟ یہ مسئلہ اختلافی ہے. معتزلہ میں اور یہ مسئلہ اختلافی ہے بعض اہل سنت میں. معتزلہ نے انکار کیا ہے کہ ایک کا عمل دوسرے کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. میری نماز، میری زکات، روزہ وہ میرے لیے ہے، اس سے آپ کو کیا فائدہ؟ آپ میرے اعمال کا وسیلہ کیسے اختیار کریں گے؟ یہ مسئلہ اپنی جگہ جواب دیا گیا ہے کہ معتزلہ کا یہ کہنا غلط ہے، اور ایک عمل دوسرے کا قائم مقام تو نہیں ہو سکتا لیکن اس کے فائدے کا انکار نہیں ہو سکتا. جس طرح عمل کوئی بھی کرتا ہے فدیہ ادا ہو جائے گا، کسی بھی نماز اور روزے کے بدلے میں کوئی بھی مسلمان کسی کا فدیہ دے سکتا ہے، کسی بھی مسلمان معذور کی طرف سے کوئی بھی غیر شخص ایمان والا حج بدل کر سکتا ہے. تو کسی درجے میں ایک عمل کا دوسرے کے لیے مفید ہونا شرعاً ثابت ہے. تو اعتزال کو جواب دیا گیا کہ وسیلے کا انکار ٹھیک نہیں ہے. دوسرا اختلاف اہل سنت میں ہوا ہے، اور اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ، قاضی شوکانی، نواب صدیق قنوجی، قدماء میں سے محمد ابن عبد الوہاب نجدی، امام ابن الجوینی، قاضی ایاز، یہ حضرات کہتے تھے کہ وسیلے کی دعا سنت سے ثابت نہیں ہے. معتزلہ والا اعتراض نہیں کیا، کہا ہاذت دعا لم یثبت عن النبی و ہاذت دعا بالتوسل بعمال الغیر لیس بمشروع فی القرون السالفہ المشود لہا بالخیر. یہ اعتراض ایک فنی اعتراض ہے، رجال سے اور علم سے تعلق رکھتا ہے. سو اس کا جواب یہ ہے کہ احادیث میں اور آثار میں، بلکہ خود قرآن کریم میں اس کا ثبوت ہے کہ وسیلہ ہو سکتا ہے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. یا شاہ ولی اللہ نے الفوز الکبیر میں لکھا ہے کہ قدیم زمانے میں جب اہل کتاب اور مشرکین میں جنگ ہوتی تو اہل کتاب کہتے اللہم انصرنا بنبین تبعثوا آخر الزمان، نبی آخر زمان کے وسیلے سے ہماری دعا قبول فرما. یہ روایت سند کے ساتھ مستدرک حاکم میں موجود ہے، یہ روایت سند جید کے ساتھ تفسیر فتح العزیز میں، اور انور شاہ کشمیری نے مشکلات میں اس کو بآسانید جیدہ جلیلہ کہا ہے. اس لیے مماتیوں کا اشکال غلط اور بے علمی کا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس موضوع پر کتاب لکھی، اس کا نام ہے القاعدۃ الجلیلہ فی مسئلۃ الوسیلہ. تقی الدین سبکی نے اس کا جواب دیا ہے، شفاء و سقام الى زیارت خیر الانام، اور زیارت النبی کے ضمن میں اس نے توسل پر کلام کیا ہے. شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذیل میں لکھا ہے کہ اگر مقبولان بارگاہ کو غیر مستقل بالذات سمجھ کر ان سے استعانت ظاہری کی جائے تو یہ منع نہیں ہے، یہ عین خدا سے مانگنا ہے، یہ بھی وسیلے کی مشروعیت کی دلیل لکھی. ہمارے ملک کے مشائخ جیسے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری، انہوں نے بڑے شد و مد سے انکار کیا ہے. ان کے استاذ مولانا حسین علی وسیلے کے قائل ہیں، سماع الاموات کے قائل ہیں. ہم حیران ہیں کہ یہ کس بل بوتے پر اتنے تشدد کرتے تھے. پنجپیر مولانا کے بیٹے نے بھی کتاب لکھی ہے، شیخ القرآن نے بھی البصائر لکھی، داغئی مولانا نے اس کا جواب بھی دیا ہے البصائر کے نام سے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تفسیر روح البانی جو اس زمانے میں شائع ہو گئی عام، اور اس نے 8-10 صفحے میں دلائل انکار کے دیے، ان بزرگوں نے اس تفسیر پر اعتماد کیا ہے اور ان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ بڑے مفسر ہے اور یہ قائل نہیں ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ آلوسی بغدادی روح المعانی میں آگے چل کر اسی بحث میں لکھتے ہیں وَإِنَّا لَا نَرَى بَاسًا بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ بِأَن يُتَوَصَّلَ بِجَاهِهِ لِأَنَّهُ عَرِيضُ الْجَاهِ. ہم اس تمام بحث کے بعد یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ اختیار کرنے میں نبی یا ولی کا کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑے مقام اور مرتبے کے. اور آگے چل کر آلوسی بغدادی نے تفسیر روح المعانی میں وسیلہ مانگنے کے طریقے بتائے، الفاظ لکھے، الہی اتوسل الیک بجاہ نبیک، الہی اتوسل الیک بحق نبیک، الہی اتوسل الیک بما ترحم عبادک الصالحین وانبیاءک المقربین. وہ طریقے بتا رہے ہیں، بتایا یہ الفاظ کا ہے اور ایسا کا ہے، ایسا کا ہے اور ایسا کا ہے. اس لیے روح المعانی پر شیخ القرآن پنجپیر نے بھی لکھا ہے کہ سب سے زیادہ بحث اس نے کی، اور مولانا غلام اللہ خان مرحوم نے بھی، لیکن روح المعانی چھپی ہوئی کتاب آپ کے مدرسے میں سب موجود ہے، آپ دیکھ لیں. ہاں انہوں نے تو بہت طویل بحث جواز کی ہے، صرف دو چیزوں کا انکار کیا ہے، ایک یہ کہ وہ جانتے بھی ہے متوسل کو، اور دوسرا یہ کہ کیا وہ دور سے سنتے بھی ہے جیسے بریلوی کہتے ہیں. ان دونوں غلط عقیدوں کا رد کیا ہے، یہ شرک اور کفر کے خیالات. گویا دیوبندی مکتبہ فکر کا جو وسیلہ ہے جس کے قائل مولانا محمد قاسم نانوتوی ہے آب حیات میں، شیخ الہند مولانا محمود الحسن ہے فوائد تفسیر میں، انور شاہ کشمیری ہے فیض الباری اور عرف شنزی میں، حکیم الامت مولانا اشرف علی نے ایک رسالہ لکھا ہے الوسیلہ فی الوسیلہ. پہلا وسیلہ سواد سے، دوسرا وسیلہ تین سے، یہ مواعظ کا ایک حصہ ہے. اور حکیم الامت نے لکھا ہے میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، وسیلے کا انکار کرتے ہیں، جبکہ اہل حدیث کے اکابر علماء سب قائل ہیں. علت تحقیق توسل کی دو قسمیں ہیں، ایک شرعیہ ہے اللہ سے مانگنا، نبی اور ولی کو ذریعے معرفت بنانا، اور دوسرا وسیلہ شرکیہ ہے، ولی یا نبی کو غیب دان جاننا، عالم الغیب ماننا، متصرف و حاجت روا تسلیم کرنا، یہ کفر کا عقیدہ ہے. اللہ یا ایو الذین اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور ڈھونڈو اللہ کے لیے وسیلہ. حکم آیا ہے کہ وسیلہ ڈھونڈو. اپنے اعمال پر تو اتنا بڑا اعتماد کوئی نہیں کر سکتا جتنا ولی اور نبی کے اعمال پر ہوتا ہے، تو وہ وسیلہ بھی بتوسل الاعمال ہے، اور اپنے اعمال صالحہ کے وسیلے سے مانگنا یہ بھی ایک طریقہ ہے. الوسیلہ ان الرجال لهم الیک وسیلہ، ان الرجال لهم الیک وسیلہ ان یاخذوک تقهلی وتغضبی. ایک شخص اپنے محبوبہ کو کہتا ہے کہ لوگ آپ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ بہترین سرما لگائیں اور بال کالے کر لیں. ان الرجال لهم الیک وسیلہ ان یاخذوک تقهلی وتغضبی. انترا کا شاعر ہے، انترا سبع معلقہ میں ایک شاعر انترا ہے. اور زاد المسیر تفسیر میں ابن الجوزی نے ایک شعر لکھا ہے، اذا غفل الواشون عدنا لوصلنا، جب چغل خور چلے جائے تو ہم پھر ملیں گے. اذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافی بیننا والوسائل، ہماری محبتیں اور ذریعے سب قائم ہو جائیں گے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ڈھونڈو اللہ کے لیے وسیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ جہاد کرو اس کے راستے میں، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو سکو. وسیلے کی بنیاد جواز پر ہے یا عدم پر ہے؟ معتزلہ کہتے ہیں کہ عدم پر ہے، آل سنت کہتے ہیں کہ وجود پر ہے. اس لیے مماتی گروپ میں، مماتی اشاعتیوں میں ایک گونا اعتزال پایا جاتا ہے. یہ جو اپنے بزرگوں سے دور ہو رہے ہیں، ایک جلسے میں میں گیا تو وہاں صرف اشاعت کے نعرے لگ رہے تھے، تو میں نے کہا تم لوگ دیوبندی نہیں ہو، یہ تو صاف ظاہر ہے کہ اب دیوبند سے کٹ گئے ہیں. تو عجیب بات ہے کہ پنجپیر مولانا مولانا غلام اللہ خان کو اپنا بڑا کہتے ہو اور مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا انور شاہ کو نہیں مانتے. یہ خطرناک بات ہے بہت. مسائل میں نقصان کم ہے، طبیعتوں میں زیادہ ہے. اگر ان کو یہ بات واضح کر دی جائے کہ آیت میں تو وسیلہ مشروع ہے، اس کا تو اللہ حکم دے رہا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اب اس کے تعین میں کلام ہے، کسی درجے میں بھی نبی یا ولی سے ایسا تعلق قائم کرنا جس کے نتیجے میں نیک اعمال آسان ہو جائے وسیلہ ہے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ڈھونڈو اس کے لیے وسیلہ. شاہ اسماعیل شہید جو اس میدان کے سپہ سالار مرے ہیں، شہید ہوئے ہیں، وہ تقویت الایمان صفحہ 106 پر لکھتے ہیں کہ یہ جو لوگوں میں ایک ختم مشہور ہے جس میں یہ پڑھتے ہیں، اے شیخ عبد القادر جیلانی دے دو کچھ واسطے خدا کے، یہ غلط طریقہ ہے. اگر اس کے بجائے کہے اے اللہ کچھ دے شیخ عبد القادر کے جیلانی کے واسطے تو بجا ہے. تقویت الایمان. شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی الشہاب الثاقب میں لکھتے ہیں، ابن عبد الوہاب نجدی اور اس کی جماعت وسیلے کے قائل نہیں، ہمارے دیوبند کے حضرات توسل کے قائل ہیں۔ اور پھر دو حوالے دیے، ایک مولانا قاسم نانوتوی کے آب حیات کا اور دوسرا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی کتاب کشف المحبوب کا۔ حضرت امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب بھی انبیاء اور اولیاء کے توسل کے قائل ہیں۔ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شرح بخاری لامے میں توسل کا قول کیا ہے۔ شیخ الہند نے فوائد تفسیر میں تسلیم کیا ہے۔ مولانا حسین علی نے تحریرات حدیث میں شرعی وسیلے کو تسلیم کیا ہے۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے تفسیر جواہر القرآن جلد 2 صفحہ 315 پر بے حرمت فلان کہنا بالاتفاق تسلیم کیا ہے۔ اس کے آگے جو کچھ لکھا ہے وہ سجاد بخاری نے اپنی طرف سے ڈالا ہے۔ مغربی پاکستان کے جمہور علماء جمع ہو گئے دیوبند کے بڑے اکابر کو اعتماد میں لے کر، 3 آدمی مامور کیے گئے کہ اس مسئلے کو لکھو۔ محقق الاثر مولانا سرفراز خان، حضرت الاستاذ محدث الاثر حضرت بنوری، خیر الرجال مولانا خیر محمد جلندری، ان میں مولانا سرفراز خان نے کتاب لکھ ڈالی۔ ان کا میدان تھا یہ، تسکین الصدور فی تحقیق احوال الموتى فی البرزخ والقبور۔ اس پر تمام علماء دیوبند جو مغربی پاکستان سے تعلق رکھتے تھے سب کی تقریرات، تصدیقات اور دستخط موجود ہیں۔ حضرت مولانا شمس الحق افغانی کی تقریر ہے، حضرت مولانا عبدالحق گوڑا خٹک کی تقریر ہے، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کی تقریر ہے، حضرت الاستاد بنوری کی تقریر ہے، قاری محمد طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند کی تقریر ہے، مولانا فخر الدین احمد صاحب صدر مدرس دارالعلوم دیوبند کی تقریر ہے۔ سہارنپور کے بھی 2-3 بڑے علماء جیسے مولانا عبدالرحمن کیمبل پوری اور اسی طرح اپنے وقت کے محدث شیخ الحدیث مولانا نصیر الدین غلغشتوی اور مولانا نذیر اللہ خان صاحب گجراتی، ان تمام اکابر کے دستخط موجود ہیں، تقریرات موجود ہیں۔ اور اس کتاب کے اخیر میں محقق الاثر مولانا سرفراز خان نے وسیلے کی بات کی اور یہ ثابت کیا ہے کہ انکار کمزور ہے۔ بزرگان دین، اولیاء اور انبیاء کی زندگی میں یا وفات کے بعد ان کے وسیلے سے دعا مانگنا درست اور صحیح ہے۔ شیخ زاہد الکوثری نے کتاب لکھی ہے محق التقول فی مسئلۃ التوسل، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ اور ڈھونڈو اس کے لیے وسیلہ، اگر ضرورت پیش آئی تو۔ سورت بنی اسرائیل میں دوبارہ توسل کا مسئلہ آ رہا ہے، کچھ مختصر کلام وہاں بھی ہو جائے گا، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر من الاصل والفرع کلام درس کے لیے اتنا ہی مفید ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور ڈھونڈو اس کے لیے وسیلہ, وجاہدوا فی سبیلہ, اور جہاد کرو اس کے راستے میں, لعلکم تفلحون, تمہیں چاہیے کہ کامیاب ہو جاؤ. مولانا حسن جان صاحب, مولانا شیر علی شاہ اور مولانا حمداللہ صاحب ڈا گئی, ہمارے تینوں مہمان تھے, ہم اکٹھے گاڑی میں جا رہے تھے. مولانا حمداللہ صاحب کو مولانا حسن جان نے کہا کہ خدا سے مانگنا چاہیے, لوگوں کو وسیلے کیوں سکھاتے ہو؟ مولانا حمداللہ صاحب چپ ہو گئے. اس وقت خیال نہیں ہوگا جواب. میں نے مولانا حسن جان سے پوچھا کہ وسیلے سے مانگنے میں جو شرعی سقم ہیں وہ بیان کریں آپ, اور جن لوگوں نے توسل کے ذریعے دعا مانگی ہے کیا وہ دعا خدا کے علاوہ کسی اور خدا سے, ان احادیث کا کیا کریں گے جس میں صاف لفظ آیا ہے اللہم انی اسألک بحق نبیک و بحق السائلین منک و بحق المساکین من عبادک, اللہم انی اتوب الیک توبتا بنبی الرحمہ فتقبل توبتی. ترمذی شریف جلد ثانی کتاب الدعوات. خدایا میں نبی رحمت اور نبی توبہ کے توسل سے توبہ کرتا. میں نے کہا یہ حدیث آپ پڑھاتے ہیں تو وہاں طلبہ کو کیا کہتے ہیں؟ مولانا خاموش ہو گئے. میں نے کہا یہ ہر شخص جانتا ہے کہ براہ راست اللہ سے مانگنا بہتر عمل ہے, سوال یہ ہے کہ یہ اعمال مشروع ہے یا نہیں. ایک خدا سے مانگنے کے کئی طریقے ہیں, نماز پڑھ کے بھی مانگتے ہیں, روزہ رکھ کے بھی افطار کے وقت اور گھڑیوں میں مانگتے ہیں, کبھی حج کے لیے جا کے غلاف کعبہ پکڑ کے بھی مانگتے ہیں. مانگنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. مانگنا ہے ایک اللہ سے, نہ زندے سے نہ مردے سے. ان کو رحمتوں کے ذریعے ماننا چاہیے, نہ کہ متصرف کارساز حاجت روا اور غیب دان. بس اتنا امتیاز موحد اور بدعتی کے درمیان کافی. مشہور زمانہ مودودی عالم مولانا گوہر رحمان مردان والے, اس نے بہت پہلے جب پنجپیر ملا کا شاگرد تھا, یہ نقیب احمد اور عنایت الرحمان یہ ایک زمانے میں پنجپیر مولانا سے پڑے ہیں اور ہٹے ہیں. اس وقت پشتو زبان میں ایک کتاب لکھی ہے, کتاب الوسیلہ. اس کے 30 سال بعد ایک دفعہ مجھ سے ملاقات ہوئی, یا تشریف لائے جماعت اسلامی کے کسی کام سے کراچی. پھر علماء بلد سے ملتے ہوئے مجھ سے بھی ملنے آئے. مجھے کہا کہ میری کچھ خدمات سے واقف ہو. میں نے کہا کتاب الوسیلہ دیکھیے. کہا وہ کیسی ہے؟ میں نے کہا بالکل غلط ہے. میں نے کہا بالکل صریح غلط ہے. کہا کیا غلطی ہے؟ میں نے کہا حدیث اور فقہ کا انکار ہے. میں نے کہا جو طرق آپ نے تضعیف کی ہے اس روایت کی جس میں آدم علیہ السلام نے آ حضرت کے وسیلے سے دعا مانگی, میں نے کہا آپ نے اس طریق پر بات نہیں کیا جو نسائی میں ہے, جو بخاری سے اقوا طریق ہے. کہنے لگے اس پر میں نے بات نہیں کی. میں نے کہا یہ خیانت علم ہے. ہمارا مستدل وہ نہیں ہے جو روافض نے کتابوں میں لکھی, شیخ القرآن نے بھی وہ لکھ کے رد کر لیا. ہمارا مستدل وہ ہے جو امام نسائی امام آل سنت نے نسائی کے اندر روایت کی ہے, اور اس پر محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ طریق سند جید کے ساتھ ہے, غیر سقیم باقاعدہ سلیم طریق ہے. شیخ القرآن مولانا طاہر پنجپیری نے البصائر میں بہت محنت کی, کوئی شک نہیں کہ وہ قابل قدر کتاب ہے, لیکن روح المعانی کا حوالہ غلط دے دیا اور روح المعانی کو مانعین میں شامل کیا. تو روح المعانی تو موجود تفسیر ہے, وہ تو ہم درجہ رابعہ کے طالب کے آگے رکھ لیں کہ تو فیصلہ کر چل. ان لا نرى باسا بعد هذا كله, ہم کوئی مذائقہ نہیں سمجھتے علوسی لکھتے, اس پر تو بات ختم ہوئی ہے. تو آپ نے اس سے پہلے جو انہوں نے ابن تیمیہ کی عبارت نقل کی اس کا رد کر لیا, اور جو شیخ علوسی نے خود کہا کہ وسیلہ جائز ہے, ان طریقوں سے وسیلہ درست اور سنت کے مطابق ہے, اس کو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب نے بھی اس سے بچنے کی کوشش کی, یہاں بھی اور صورت حج کے آخری رکوع میں بھی. جب وہ جگہ آئے گی میں وہاں جواہر القرآن کھول کے سناؤں گا, اس میں بھی سخت غلطی ہو گئی. غالب گمان یہ ہے کہ یہ کسی اور تصنیف پر اعتماد کرتے ہیں اور تفسیر روح المعانی براہ راست نہیں دیکھی, اس لیے علمی غلطیاں بے انتہا واقع ہو گئی. قوی اور درست بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کے وسیلے سے دعا مانگنا, خواہ وہ زندہ ہو یا وفات کے بعد ہو, درست صحیح کتاب و سنت اجماع اور قیاس سلف اور خلف کے ادلہ کے عین مطابق ہے, اور انکار کرنے کی وجوہات علیحدہ ہے, کہیں قوی ہے کہیں سقیم ہے. درست بات یہ ہے کہ انکار کرنا عموماً کمزور ادلہ پر قائم ہے. اس بات کو سمجھنے والا ہمارا ابتدائی جملہ یاد رکھے کہ وسیلے دو ہے, ایک شرکیہ ہے جیسے مبتدئین کا وسیلہ, اور دوسرا شرعیہ ہے جیسے اہل حق کا وسیلہ. ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں, لو ان لہم ما فی الارض جمیعا, اگر بے شک جو کچھ ان کے پاس ہو زمین بھر کر, ومثلہ ما ہو اتنا اور, لیفتدوا به, کہ وہ تاوان میں دے, من عذاب یوم القیامہ, قیامت کے دن کے عذاب سے. جن لوگوں نے ایمان نہیں لایا اور کفر کیا, یہ موجودہ زمین اور اتنی اور اگر سونے سے بھر کے دے تو خدائے یہ لے مجھے قیامت کا عذاب نہ دے, ایمان کے بدلے میں تاوان قبول کرے, ما تقبل منہم, بالکل قبول نہیں کیا جائے گا. ولہما عذاب علیم, اور ایسوں کو دردناک عذاب ملے گا. یریدون ان یخرجوا من النار, یہ چاہتے ہیں, یہ چاہیں گے کہ نکلے آگ سے. وما هم بخارجین منہا, اور یہ نہیں ہوں گے نکلنے والے جہنم سے. ولہم عذاب مقیم, اور ان کے لیے عذاب ہوگا ہمیشہ کا. مقیم مانا دائم, دائمی عذاب ہوگا. بھائی جس طرح عذاب کفر سے ہے, اس طرح بد اعمال سے بھی ہے. والسارق والسارقۃ, چوری کرنے والا اور چوری کرنے والی, یعنی چور اور چورنی. بعض عورتیں بڑی چور ہوتی ہیں, زبردست چور ہوتی. ایک عورت ایک گھر سے نکلی, میں نے دیکھا تو اس نے انڈا جیب میں ڈالا. اب جب وہ دوڑ رہی تھی تو وہ انڈا دیوار سے ٹکرا گیا اور سارا جیب سے باہر بہ گیا. اور علماء لکھتے ہیں چوری انڈے سے سیکھی جاتی ہے, بلور سے سیکھی جاتی ہے, چاکلیٹ سے سیکھی جاتی ہے, پھر وہ جہاز شپ توڑتا ہے, بڑے بڑے بینک توڑتا ہے. ابتدائی وقت سے اصلاح ضروری ہے. مشہور ہے کہ جس نے چوری کی ہو, جب مرنے کے بعد غسل کے لیے تختے پہ ڈالا جائے گا تو اس کا پاخانہ بار بار نکلے گا, بار بار. چو سات تیرش گول بد لڑ سی, چو سات تیرش بے بد گول لڑ سی, خلق بتنگ سی ادا سے مصیبت تھے, بس دگا سے ان کاڑے تھا بلکار کو, بلکار بنی تھا بل ہم بہو بیا بیا.
اب فقان لکھا ہے کہ اگر مردے سے نجاست خارج ہو جائے تو بس وہ نجاست ہٹا لے, ہٹا دے, دوبارہ نہلانے کی ضرورت نہیں.
ایک غاسل میرے پاس آیا, اس نے کہا میں نے ایک مردے کو نہلایا اور وہ بار بار بے حجاب ہو رہا تھا. تو میں نے کہا احتیاط نہیں فرمائی ہوگی, احتیاط بہت ضروری ہے. توبہ توبہ. کفن میں قبرستان جاتے ہوئے مردوں کو فارغ ہوتے ہوئے دیکھا ہے, کفن سے نجاست ٹپک رہی تھی. دس بیزے تشویر. اللہ تعالی سے پناہ مانگے, برے اعمال سے بر وقت توبہ کرے, اللہ تعالی سے بچنے کی توفیق مانگے. والسارق والسارقۃ, چوری کرنے والا اور چوری کرنے والی, فاقطعوا ایدیہما, کاٹ دو ان کے ہاتھ, جزام بما کسبا, یہ سزا ان کے کیے کی, نکالا من اللہ, پکڑے اللہ کے ہاں سے, واللہ عزیز حکیم, اور اللہ غالب اور حکمت والے ہیں. فمن تاب من بعد ظلمہ, پس جس نے توبہ کی اس ظلم کے بعد, واصلح, اور اپنی اصلاح کی, فإن اللہ یتوب علیہ, پس اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا, ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے.
چوری کتنی ہو تو فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں 10 روپے کے برابر, بے قدر عشرت دراہم, اور امام شافعی کے نزدیک تو ایک چوندی میں بھی ہاتھ کٹ سکتا ہے. قاضی عبد الوہاب سے کسی نے پوچھا تھا کہ عجیب بات ہے, اگر کسی نے کسی کی انگلی کاٹی تو 500 درہم سزا ہے, 5 انگلیاں کاٹی 2500 درہم ہوگا, اور دوسری طرف 10 روپے میں ہاتھ کٹتا ہے. تو اس قاضی عبد الواسی نے عجیب جواب دیا, اس نے کہا اذا کانت امینتن سمینتن, جب یہ ہاتھ امانت دار تھا تو قیمتی تھا, وَإِذَا خَانَتْ حَانَتْ, جب خیانت کر لی بے قیمت ہو گیا. اور چوری کرنے والا اور چوری کرنے والی, تو کاٹ دو ان کے ہاتھ, ہاتھ کا اطلاق تو انگلیوں کے سروں سے لے کر پوروں سے یہاں بغل تک ہے, یہ پورا ہاتھ ہے. دلیل یہ کہ اللہ وضو میں کہتے ہیں وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, کونیوں تک دولو, اگر إِلَى الْمَرَافِقِ نہ کہتا تو پھر بغل تک ہوتا ہاتھ پورا. چاہیے تو یہ کہ سارا ہاتھ کٹ جاتا, لیکن پیغمبر نے کہا ہے إِلَى الرُّسْغَيْنِ, کلائیوں تک کافی ہے, احسان فرمایا ہے. شیعوں کا یہ مذہب ہے امامیہ کا کہ وہ پورے کاٹتے ہیں, انگلیاں کاٹتے ہیں, حالانکہ حضرت علی سے اس کے خلاف موجود ہے نہج البلاغہ میں. اللہ, چور و چورنی, کاٹ دو ان کے ہاتھ, اگر ایک دفعہ چوری کی, دو دفعہ کی, تین دفعہ کی, اعضاء تقریباً ختم ہو گیا اس کے, تو پھر کیا کریں گے؟ مبسوط میں لکھا ہے پھر اس کو جیل میں ڈالیں. ایسے بھی چور ہوتے ہیں دونوں ہاتھ کٹے, پیر بھی تقریباً کٹے ہیں, پھر بھی چوری کرنے جا رہا. ایک معزز گھرانہ اپنی بیٹی کو لے آئے کہ ہماری یہ بیٹی ہے, جس دکان پہ چڑھتی ہے وہاں سے ہر چیز چوری کر لیتی ہے اور پکڑ نہیں سکتے کوئی اس کو. چنانچہ وہ جب یہاں آئی تو میں نے اطلاع کی گھر میں کہ اس کو دیکھ لے. اس دوران بھی اس نے سونے کا ایک سیٹ اٹھایا ہوا تھا. میں خود ڈر گیا اسے, میں نے کہا یہ بلا تو کیسے دبو گی, چوری میں بہت آگے تک نکلی ہوئی ہے. اور چوری کرنے والا اور چوری کرنے والی,
پس کاٹ دو ان کے ہاتھ, یہ سزا ہے ان کے کیے کی, یہ عبرت ہے اللہ کی طرف سے, اور وہ غالب و حکمت والے ہیں.
بھائی حکمت اس لیے ہے کہ زانی کا ذکر نہیں کاٹا جاتا, تاہم کی زبان نہیں کاٹی جاتی, شراب والے کا منہ نہیں توڑا جاتا ہے, چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے. اس میں عبرت ہے, یہ اللہ کی حکمت ہے. بلاد عرب کے اندر یہ دستور ہے بائے ملک عبدالعزیز کے باہر جمعے کی نماز کے فوراً بعد قاضی القضات حمید صالح وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس شخص نے چوری کی, یہ فلاں شخص کی, وہ موجود ہے, تحقیق ہوئی اتنے مہینے, گواہ پیش ہوئے فلاں فلاں, اللہ کی کتاب کے مطابق, چاروں فقوں کے مطابق یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے. تو چور کو کہتے ہیں ایسا دیکھو, چور منہ موڑ لیتا ہے اور اس کا ہاتھ, یہاں ایک سیاہ رنگ کا لاوا ہوتا ہے جیسے سیاہی ہوتی ہے, وہ یہاں ڈالنا شروع کر لیتے ہیں, جب وہ دوبارہ یہاں آتا ہے تو ہاتھ نیچے گر جاتا ہے. اسی طرح جس نے قتل کیا ہو اور اس کا سر قلم کرتے ہیں تو قاضی آ کر کے قرآن مجید ہاتھ میں لے کے آیتیں پڑھتا ہے, پھر فقہ حنبلی کے حوالے دیتا ہے, پھر اس کیس کا حال سناتے ہیں, پھر مقدمہ چلنے کا طریقہ بتاتے ہیں, پھر گواہوں کے نام پتے بتاتے ہیں, پھر جس کی وجہ سے قتل کیا جا رہا ہے اس کے رشتہ داروں کو پھر بلاتے ہیں کہ معاف کرتے ہو یا سزا دی جائے, تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم معاف نہیں کرتے, ہم عدل چاہتے ہیں. پھر قاضی صاحب آیت پڑھتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. پھر ڈاکٹر کو اشارہ کرتے ہیں کہ دیکھو نبض دیکھو, وہ کہتے ہیں زندہ ہے صحیح ہے. پھر وہ جلاد منہ باندھا ہوتا ہے وہاں کنارے پہ کھڑا رہتا ہے ایسا منہ چھپا کر, ہمارے ٹولنے روپ رہا ہے, ایک ڈراؤنی شکل ہوتی ہے. تو اس جلاد کو پھر حکم دیتا ہے قاضی صاحب, امتثل, حکم کی تعمیل کر لو. تو وہ جلاد دور سے دوڑتا ہوا آتا ہے اور اس کو کہتے ہیں آپ اس طرف دیکھیں, اور دور سے آتے ہوئے اس کے گردن پر ہاتھ کی تلوار ہوتی ہے, اس کو کڑپ کے ساتھ لگاتا ہے اور سر ایک ہی پہلے جھٹکے میں جسم سے دور گرتا ہے, سارا جہان باہر کڑا ہوتا ہے. دیکھتے ہیں کہ جرم کی سزا بر وقت دی جا رہی ہے. میں نے مروا کے باہر بالکل کوڑے کرکٹ کے پاس ایک اتنا بنڈل دے کر ڈالروں کا 20-30 ہزار, کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے مزدور, میں نے کہا یہ کیا ہے, کہ یہ کس چرے گئے. میں نے کہا اٹھایا نہیں, کہا نا بہت پیارا ہاتھ ہے میرا, میں اس کو کٹنے نہیں دوں گا. میں نے کہا او استاد جی آپ کو کیا پتا ہے, توبہ توبہ, ہاتھ کو ایسا پکڑا, وہی نہیں 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 میرا بہت پیارا ہاتھ ہے, میں نہیں کٹنے دوں گا اس کو, مزدوری کروں گا کماؤں گا, یہ نہیں. میں نے کہا یہی تو مقصد تھا, قرآن جو کہتے ہیں واللہ عزیز حکیم, اللہ اپنا زور دکھاتے ہیں اور حکمتوں کے ساتھ. فمن تاب من بعد ظلمہ, بس جس کسی نے توبہ کی ظلم کے بعد, گناہ کے بعد, واصلح, اور اپنی اصلاح کی, فإن اللہ یتوب علیہ, بس بے شک اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا, ان اللہ غفور الرحیم. بخاری شریف میں ام المومنین ایک خاتون کا ذکر کرتی ہے کہ چوری میں اس کا ہاتھ کٹ چکا تھا اور پھر ثم صلحت توبتها, پھر اس کی توبہ اچھی ہو گئی, اور فرمائے میرے پاس آتی ہے مسائل پوچھنے, میں اس کے سوالات رسول اکرم تک پہنچا دیتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض, آیا آپ جانتے نہیں بے شک اللہ کے لیے راج ہے آسمان و زمین کا,
یعذب من یشاء، وہ سزا دیتا ہے جس کو چاہے، ویغفر لمن یشاء، اور وہ معاف فرماتے جس کو چاہے، واللہ علی کل شیء قدیر. یا ایها الرسول، اے پیغمبر، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، آپ کو غمگین نہ کرے وہ لوگ جو دوڑتے ہیں کفر کرنے میں. بلوچستان میں پانچ عورتیں زندہ زمین میں دبائی گئی، تو انہوں نے کہا یہ ہمارے قبیلوں کی روایت ہے، اس پر احکام نافذ نہ ہو. توبہ توبہ. اور یہاں سندھ میں کاروکاری کرا دیتے ہیں، بغیر اجازت کے شادی کر لی تو اس لڑکے اور لڑکی کو قتل کرتے ہیں. جب ان کو کہے شرعاً ناجائز ہے قتل، تو کہتے ہیں یہ ہمارے علاقے کا رواج ہے. تو اس سے مسلمان غمگین ہوتا ہے. جن کے ہاں اور گناہ ہیں، ان کو آپ کہیں کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں، تو آپ کو روح کا جواب دیں گے، دلیل تو ہے نہیں شرعی. اس وقت غم لاحق ہوتا ہے، تسلی دے دی پیغمبر کو، اے پیغمبر نہ غمگین کریں آپ کو وہ لوگ، یسارعون فی الکفر، جو دوڑتے ہیں کفر میں. ایک شیعہ ہے یزدانی، اس نے کتاب لکھی، اسمبلی میں بھی پیش ہوا ہے، اور اس نے کہا ہے نبی کی کوئی عزت و عصمت نہیں، نبی کو تو لوگ پتھر مارتے ہیں، نبیوں کو تو قتل کیا جاتا ہے، نبی کا تو سر پھٹا رہتا ہے، نبی کے تو کپڑے پھٹے رہتے ہیں، عزت اور عصمت تو اماموں کی ہے، نبی کی عزت کدھر ہے؟ ساری اسمبلی کے سامنے اس نے پورا بانٹا ہے، دلائل مجھے بھی لا کے بھی ہے. اسے کتنا غم لاحق ہوگا ایک خدا پرست انسان کو. تسلی دے دی، اے رسول نہ غمگین کرے آپ کو وہ لوگ جو دوڑتے ہیں کفر کرنے میں، چلتے ہیں، اجلت کرتے ہیں. من الذین، ان لوگوں میں سے، قالو، جو کہتے ہیں، آمنا بے افواہہم، ہم ایمان لائے ہیں اپنے منہوں سے، ولم تومن قلوبہم، اور ایمان نہیں ہے ان کے دلوں میں. پنجاب میں اور سندھ میں یہ دستور ہے، اچانک جلسے میں اعلان ہو جائے گا، عاشق رسول آئے، عاشق رسول، اور وہ نعت پڑھے. ایک شخص آئے گا جس کا چہرہ گیدڑوں نے چوسا ہوگا، اور اس پر داڑھی اور مونچھیں نہیں ہوگی، بالکل بازار میں جو حسن والی عورتیں بیٹھی رہتی ہے انہی کا آدمی ہوگا. اور اندر آئے گا لاؤڈ اسپیکر پر شیخ الحدیث اور مفتی کی موجودگی میں، پھر وہ کندھے ہلائے گا میر خانم اور گلنار بیگم کی طرح، اور یہ اس کو پھر پیسے دیتے ہیں جیسے میراثیوں کو ویل دیا جاتا ہے. میرے سامنے وہ حویلی لکہ میں ہو رہا تھا، میں نے کہا یہ تو مسلمان نہیں ہے، تم کہتے ہو عاشق رسول ہے، میں نے کہا یہ تو کافر مرتد ہے، اس کو باہر نکالو. پیغمبر کے عشق کی نعتیں پڑھتا ہے اور مسلمان نہیں ہے. میں نے کہا تو نے فجر پڑھی ہے؟ کہا فجر تو میں کبھی بھی نہیں پڑھتا. کیوں؟ کہ نیند بہت آتی. میں نے اس امام کو کہا تم نے عاشق رسول کہا، کھڑے ہو جاؤ، کہو کہ میں نے جھوٹ بولا. اس نے کہا آج مفتی صاحب کی برکت سے پتہ چلا، آئندہ اس کو اس شہر میں بھی نہیں چھوڑو گا، نکلو یہاں سے. خلق ماں تو غصہ، میں غصہ ہی دیتا اس کو، بلکار کو. یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو کہتے ہم ایمان لائے منہوں سے. یہ اداکار جو آج کل ڈاکٹر بنا ہوا ہے، اداکار مشہور زمانہ، میراثی اداکار، یہ بھی انہی میں سے ہیں، وہی چیز ہے اداکار، ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب بنا ہوا ہے. کہتے ہیں ہم ایمان لائے اپنے منہوں سے، ولم تومن قلوبہم، اور ایمان ہے ہی نہیں ان کے دلوں میں، وہ بےمان ہے. ومن الذین ہادو، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہے، سماؤن للکذب، کان لگا کے سنتے ہیں جھوٹ کو، سماؤن لقوم الآخرین، کان لگا کے سنتے ہیں اور لوگوں کے لیے، طالب نے پوچھا یہ رہ جی باپ تو سمے اسماؤ سے سامعون ہونے چاہیے سما وہ یہ مبالغہ ہے چوری چپ کے سنتے ہیں زور لگا کے سنتے ہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کس سے بات کر رہے ہیں ایک سما آ جائے گا جاتے جاتے یہ سما ہے نا تیرا کیا کام ہے چلو لوگوں کی باتیں سنتے ہیں حدیث شریف میں ہے جب لوگ نہ سنے اور تو سننے لگے تیرے کانوں میں تانبا جہنم کی آگ سے گرم کر کے بھرا جائے بلا ڈالو جب تیرا کوئی کام نہیں ہے تو کہاں کے لیے اس میں شامل ہوتا ہے وہ اس سمے پاغذ پر لی چن میں پکے وا سری نسخی بے وقوفا دوسروں کی شادیوں میں عبداللہ دیوانہ اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہے کان لگا کے سنتے ہیں جھوٹ کو کان لگا کے سنتے ہیں اور لوگوں کے لیے جو آپ کے پاس آئے نہیں لم یاتو جو حرفون الکلم من بعد مواضعہ بدلتے ہیں باتوں کو ان کے ٹھکانوں سے بات کہی کچھ ہے پھیلائی کچھ ہے یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوه کہتے ہیں اگر تم کو دیا گیا تو لو وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا اور اگر تم کو نہیں دیا گیا تو بچو ان سے وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ اور جس کو چاہے اللہ تکلیف میں ڈالنا فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا پس آپ اختیار نہیں رکھتے اس کے لیے اللہ سے کچھ بھی اُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں چاہا اللہ نے کہ پاک کر دے ان کے دلوں کو جس کا دل پاک نہ ہو اور فتنے میں مبتلا ہو لہم فی الدنیا خزی ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے ولہم فی الآخرت عذاب عظیم اور ان کے لیے آخرت میں عذاب بڑا ہوگا سماؤن للکذب کانا پوسی کرتے ہیں جھوٹ کے لیے اکالون للسح بہت کھانے والے ہیں حرام کے سحت ربا سحت حرام سالبی نے فقہ اللغہ میں لکھا ہے سحت ایسے ناجائز کو کہتے ہیں جس سے شرم آتا سماؤن للکذب کان لگا کے سنتے ہیں جھوٹ کو اکالون للسح بہت کھانے لگتے ہیں سودوں کو جب ایسے تسلی نہیں ہوئی تو بینکاری کا نام دے دیا فَإِن جَاؤُكَ پس اگر یہ لوگ آپ کے پاس آئے فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ فیصلہ کریں ان کے درمیان
مولانا نے فیصلہ کر لیا
او اعرض عنہم یا رہنے دے ان کو وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ اور اگر اب چھوڑ دے ان کو فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا پس ہرگز بگاڑ نہیں سکے گا آپ کا کچھ بھی وَإِن حَكَمْتَ اور اگر آپ نے ان کا فیصلہ کیا فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ پس فیصلہ کریں ان کے درمیان انصاف سے ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ پسند کرتے ہیں انصاف پسندوں کو لیکن حضرت آپ سے یہ فیصلہ کیسے کراتے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ کیسے فیصلے کرائیں گے آپ سے یہ یہود وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاتِ اور ان کے ہاں توریت موجود ہے فیہا حکم اللہ اس میں بھی خدا کے فیصلے ہیں ثم یتولون من بعد ذلک پھر یہ منہ موڑتے ہیں اس کے بعد بھی وما اولئک بالمؤمنین اور یہ لوگ نہیں ہیں ایمان لانے والے اب تو ریت کی فضیلت منقبت جب وہ من حیث الکتاب تھی آسمانی وحی تھی